आज तरावी में ढाई पारों की तिलावत हुई है। पहले रुकुओं में जो मजमून है वो गज़वे उहद के बारे में है। गज़वे उहद के वाक़े को बहुत तफसील से अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। उसमें एक मजमून अल्लाह ने यह बयान किया कि अगर अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए तुम्हें मुसीबत और तकलीफ पेश आती है तो तुम्हें उसका सवाब मिलने वाला है, और अल्लाह के दीन के मुकाबले में जो लोग लड़ने वाले हैं उनको जब तकलीफ पेश आती है तो उनको सजा, उनको कोई सवाब मिलने वाला नहीं है बल्कि उस पर मजीद उनको सजा होने वाली। इसलिए अगर अल्लाह के लिए तुमको कोई तकलीफ आए तुम उसको बुरा मत मानो। गज़वे उहद में सब जानते हैं कि मुसलमानों को थोड़ी सी वक्ती तौर पर शिकस्त हो गई, हार हो गई थी। पहले जीत हो गई, फिर मुसलमान माल गनीमत जमा करने में लग गए तो दुश्मन जो है दूसरी तरफ से हमलावर हो गए, तो फिर अचानक जंग का पासा पलट गया, फिर मुसलमानों को तकलीफ पहुंच गई। बहुत से सहाबा को ये इश्काल हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये कैसे हो गया, आप तो खुद उसमें शरीक थे और सहाबा खुद बड़े मर्तबे के लोग, उसमें खुलफाए राशिदीन मौजूद हैं, तो इन बुजुर्गों के अल्लाह वालों के होते हुए फिर शिकस्त कैसा हो सकती है। ये शुबा हुआ था तो अल्लाह ने फरमाया कि वो हमारे हुक्म से हुआ है, जो हुआ उस दिन वो हमारे हुक्म से हुआ, क्यों हुआ वो हम जानते हैं। फिर उसकी कुछ मसलहतें बयान फरमाई अल्लाह पाक ने, जैसे फरमाया कि हम मुनाफिकीन और मोमिनीन को अलग अलग करना चाहते थे। गज़वे उहद के मौके पर मुनाफिकीन और मोमिनीन अलग अलग हो गए। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, ये कि जो मुनाफिकीन शरीक हुए थे 300 वो अलग हो गए थे, तो उससे पता चल गया कि ये मुनाफिकीन हैं। मुनाफिकीन का हाल ये था कि वो लोग यूं कह रहे थे कि अगर वाकईतन ये जंग होती ना तो हम शरीक होते, ये तो बेवकूफी है, ये तो अपने आप को मौत के मुंह में देने का है, तो दुश्मन के मुंह में ले आके अपने आप को पेश करने का है, ये कोई समझदारी थोड़ी है। इस किस्म की बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और सहाबा पर की उन लोग बदतमीजों ने, अल्लाह पाक ने उसका जिक्र फरमाया है, फरमाया कि ये लोग कुफ्र से करीब हैं, ईमान से करीब नहीं थे ये लोग। फिर फरमाया कि जो लोग अल्लाह के लिए लड़ने की हालत में मर जाते हैं तो वो मरते नहीं हैं, और तुम उनको मत मुर्दा समझो भी मत और मुर्दा बोलो भी मत। जो अल्लाह के लिए मर गया उसको मुर्दा समझना भी नहीं है और मुर्दा बोलना भी नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह के यहां उनको इस रिस्क दिया जाता है। और खास बात यह है कि इस दुनिया से बेहतर दुनिया में वो मुंतकिल हो जाते हैं और फौरी तौर पर वो खुश हो जाते हैं। ये फरमाया, खुशखबरी दी गई कि जितने लोग मरे हैं अल्लाह के लिए वो खुश हैं। फरहीन बिमा अताहुम अल्लाह मिन फज़लिह, जो कुछ अल्लाह ने अपना फजल उनको अता फरमाया है उसमें वो मजे में हैं, खुश हैं। और जो उनके साथ आगे अभी मिले नहीं है उनको वो खुशखबरी देते हैं कि तुम जो है ना वो हमारे रास्ते पे चलो, तुम मजे में रहोगे। وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, और बताते हैं कि हमारी तरफ से तुम सुन लो कि कोई खौफ नहीं है, कोई हुज़्न नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यही रास्ता सीधा है और इसी में आफियत है, आ जाओ। अल्लाह ताला की नियमतें यहां पर हैं, अल्लाह तबारक व तआला का फजल यहां पर है, और अल्लाह ताला उसके लिए, उसके दीन के लिए मेहनत करने वाले की मेहनत को जाया नहीं करता। ये पैगाम अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाने वालों ने उन लोगों को अल्लाह की तरफ से कहलवाया है जो इस दुनिया में हैं। अजीब बात है ये, यानी ये मजमून ऐसा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग आपसे ये कह रहे हैं, उनका मैसेज है, उनका पैगाम है जो यहां वालों को दिया गया है, कि वो यूं कह रहे हैं कि किसी की मेहनत यहां जाया नहीं जाती, और यूं कहा जा रहा है कि यहां पे अल्लाह की नियमत है, अल्लाह का फजल है, और यहां पे रिस्क दिया जाता है, यहां पे हम खुश हैं, और यहां पे कोई खौफ नहीं है, कोई हुज़्न नहीं है। ईमान वालों की सिफत ये बयान फरमाई गई कि ईमान वालों को जब दीन पर चलने में डराया जाता है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। दीन पर चलने के लिए जब डराया जाए तो डरना ये ईमान की सिफत नहीं है, बल्कि ईमान में और मजबूत हो जाना ये ईमान की सिफत है। यही वजह है कि हर जमाने में जब कभी मुसलमानों के खिलाफ जितना ज्यादा काम किया गया उतना इस्लाम को फायदा ही पहुंचा, क्योंकि ईमान की एक खसूसियत है। इस्लाम की फितरत में قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا آ کے دباؤ گے. اسپرنگ کا حال ہے اس کا کہ جیسے اسپرنگ ہوتی ہے اس کو جب دباتے ہیں تو وہ اچھلتا ویسے ہی ہے. تو ایمان کی مزاج یہ بیان کیا گیا کہ ایمان والے کو جب ایمان کی نسبت پر ستایا جائے, گھبرایا جائے, پریشان کیا جائے, ہیزیٹیٹ کیا جائے, شرم یعنی اس کو تھوڑا سا پریشان کیا جائے تو اس وقت اس کے ایمان میں کمی نہیں آتی اور وہ گھبرا کے نہیں جاتا. جو گھبرا جاتا ہے, نام بدل دیا, ایڈریس بدل دیا, لباس بدل دی, شکل بدل دی, واقعتاً گھبرا گئے, اپنے کو غیر مسلم شو کر رہے ہیں, تو وہ پہلے سے بھی مسلمان تھا ہی نہیں. وہ پہلے سے بھی غیر مسلم ہے. وہ اس کو پتا نہیں تھا کہ وہ اس کے اندر اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اب وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے. اعتبار کے قابل جو ہوتا ہے جب گھبرایا جاتا ہے ایمان والے کو تو وہ گھبراتا نہیں بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کے بھروسے میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. جب لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے واسطے اکٹھا ہو گئے اور ایسے پلاننگ کی گئی ہے, ایسا کیا گیا ہے, ڈرایا ان کو, تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے, گھبرائے نہیں. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ, اس بھروسے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا اور اس بھروسے کی وجہ سے وہ اللہ کی نعمت سے واپس ہوئے, نعمت کو لے کر واپس ہوئے اور کوئی تکلیف بھی ان کو نہیں پہنچی. یہ پوری کہانی غزوہ احد کے سلسلے میں آگے پیچھے کے ساتھ بہت تفصیل سے کئی رکوعوں کے اندر اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. پھر آخر میں ایک مضمون یہ بیان فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ پاک اسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے, ایک ریگولر حالت میں, نارمل حالت میں ایمان والے کو نہیں چھوڑا جائے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ گندے ایمان والے اور اچھے ایمان والوں کو الگ نہ کر لیا جائے. ابھی کیا مطلب ہے, اللہ پاک کو معلوم ہے یہ بات. یہ فرما رہے ہیں کہ جو گندے ہیں ان کو, خبیث کو اور طیب کو, ان کو دونوں کو الگ الگ کرنے تک اللہ پاک کرتے ہیں, دونوں ان کو ایک ہی حالت میں نہیں رکھا جاتا ہے. بخل کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنا پیسہ بچا رہے ہیں اور ان کے لیے بہتر ہے, نہیں, وہ ان کے لیے بہت برا ہے. اور جتنا مال ایسا ہوگا کہ اس میں شرعی حقوق ادا نہیں کیے گئے اور وہ مال جمع کیا گیا تو اس کو ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالا جائے گا کل قیامت میں. اور دوسری جگہ یہاں پر یہ مضمون ہے سیطوقون ما بخلوا به, اور دوسری جگہ پر یہ مضمون ہے کہ اس کے ذریعے سے داغ دیا جائے گا, سونا اور چاندی کی طرح سے جیسے گلایا جاتا ہے, گلا کے آدمی کی پیٹ کو اور منہ کو اور مختلف بازوؤں کو اس کے ذریعے سے داغ دیا جائے گا. یہودیوں کے بارے میں ایک بات, جہاں اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ تقریباً 40 ان کی اللہ نے کمزوریاں بیان کی کہ کتاب ملنے کے باوجود, نبی ہونے کے باوجود کیسی کیسی غلطیوں میں مبتلا ہوئے, اس میں سے ایک غلطی یہاں ایکسٹرا بیان کی گئی مال کے سلسلے میں. ایک تو بخل خود کرتے تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دین کے لیے مال مانگا جائے تو ایک عجیب لاجک اختیار کرتے تھے. وہ بولتے تھے کہ بھئی دین کس کا ہے, تو بولے دین اللہ کا ہے. تو اللہ غنی ہے کہ فقیر ہے, تو بولے اللہ غنی ہے, تو اللہ مانگ رہا کیوں, جب وہ غنی ہے تو وہ مانگتا کیوں ہے, اس کا مطلب یہ بنا کہ وہ غنی نہیں ہے, وہ فقیر ہے. اچھا یہ زبان سے بول دیتے تھے کہ اللہ فقیر ہے, اللہ نے فرمایا کہ میں سن رہا ہوں, لقد سمع اللہ قول الذين قالوا ان الله فقير, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے, اللہ پاک ان کی بات کو سن رہا ہے. سنکتب ما قالوا, ان کی بات لکھی بھی جا رہی ہے, اور جو وہ کر رہے ہیں نا, نبیوں کو تک انہوں نے قتل کیا ہے, وہ بھی لکھا جا چکا ہے, سب یہاں پر محفوظ ہو رہا ہے, بے فکر رہے ہیں. اور ہم ان کو بہت جلدی عذاب کا مزہ چکھانے والے ہیں, ان کو بہت جلد عذاب چکھنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بے ادبی بھی نہیں کرنا ہے اور بخل بھی نہیں کرنا ہے, بدتمیزی بھی نہیں کرنا ہے. دین کا جب کوئی تقاضا آدمی کے سامنے آئے تو یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ اللہ بندوں کو ہی مرتبے دینا چاہتا ہے, ان کو ثواب دینا چاہتا ہے, ان کو اس دنیا میں آزمانا چاہتا ہے, دین کے لیے وہ کیا کچھ کرتے ہیں دیکھنا چاہتا ہے, اس کے لیے وسائل اس نے دیے ہیں. اس مقصد کے تحت میں ایک امتحان کا نظام ہے کہ جان اور مال کی قربانی دین کی حفاظت کے لیے اور اشاعت کے لیے مانگی جاتی ہے, ورنہ اللہ پاک واقعتاً غنی ہے, بے نیاز ہے, صمد ہے. موت کو یاد دلایا گیا کہ سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, انجام کے اعتبار سے ایک بات سن لو کہ جس کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا بس وہی کامیاب ہونے والا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, پوری دنیا کی بادشاہت کسی کو ملی لیکن وہ جہنم سے نہیں بچا, وہ کامیاب نہیں ہے. دنیا میں فقیری کی زندگی، فٹ پاتھ پہ رہا، ادھر ادھر کا چن کے کھاتا رہا، اس کو کھانے کو تک نہیں ملا، پہننے کو تک نہیں ملا، لیکن وہ جہنم سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اس قدر معاملہ وہ حساس ہے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا. اصل فکر جس چیز کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ آدمی جہنم سے بچ جائے. فرمایا فمن زحزحا عن النار، جو بچا دیا گیا آگ سے، وادخل الجنہ، اور جنت میں پہنچا دیا گیا، داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہاں کے مزے، یہاں کی تکلیفیں، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے. یہ آدمی اس میں غلط فہمی کے اندر آ جاتا ہے، حقیقت نہیں ہے. تمہیں تمہارے مالوں میں بھی آزمایا جائے گا، اور تم سے تمہاری جانوں میں بھی آزمایا جائے گا، اور کافروں کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے تم کو بہت بری باتیں سننے کو ملیں گی، تکلیف پہنچانے والے باتیں ضرور سنو گے تم. اللہ پاک تو علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے. قیامت تک جو حالات پیش آنے والے ہیں، ایک ایک بات کا ان کو پتہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ اہل کتاب کی طرف سے تم بدتمیزی کی باتیں اور تکلیف کی باتیں ضرور سنو گے. تو یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے والے سنے تھے ہم نہیں سنیں گے، ہم نے سنا بعد والے نہیں سنے، سب کو سننا ہی سننا ہے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، مگر تمہیں کیا کرنا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، صبر تم کرو اور اللہ سے ڈرو. یہ بڑے عظمت کی بات ہے، یہ بہت زیادہ حوصلے کی باتوں میں سے ہے. اور باتوں میں سے ایک بات یہ بھی خاص بیان کی گئی ہے کہ جو نیک کام آدمی کرتا ہے اس کے بارے میں ہی اچھی توقع کرے. جو نیک کام نہیں کرتا اور اس کا کریڈٹ لیتا ہے، اللہ نے کہا کہ اس پہ ہم کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے. فرمایا وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تعریف کیا جائے اس کام پر جس کو انہوں نے نہیں کیا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کے ساتھ اپنا نام لگا لیتا ہے اور کام کچھ نہیں کر رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب تعریف ہو، جب کریڈٹ تقسیم کی جائے، اعزاز تقسیم کیا جائے، نام ہو، تعریف ہو، عزت ملے، چاہتا ہے کہ نہیں، میں بھی اس میں برابر شریک ہوں، مجھے بھی ملنا چاہیے، میں نے یہ کام کیا ہے، ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا. فرمایا یہ طریقہ غلط ہے. فرمایا کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں ایسی باتوں سے اور چاہتے ہیں کہ وہ تعریف کیے جائیں ایسے کاموں پر جن کو انہوں نے خود نہیں کیا ہے، تو یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے، اللہ پاک ان کو پکڑ لے گا ان کی اس بات پر. پھر ایمان والوں کو اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ یہ جو تمہارے اطراف پوری آسمان اور زمین کا نظام ہے، اس میں غور و فکر کیا کرو کہ اللہ نے کیسے آسمان پیدا فرمایا، کیسے زمین پیدا فرمائی، رات اور دن بنایا، چاند اور سورج بنائے، بادل اور ہوائیں بنائی، پانی برسایا. یہ پورا جو نظام ہمارے اطراف ہے، چونکہ ہم روزانہ صبح سے شام تک دیکھتے ہیں، رہتے ہیں، جیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ سے عادی ہو گئے تو غور نہیں کرتے کہ کتنا بڑا اللہ پاک کا انعام ہے، یہ احسان ہے، کیسی قدرت ہے اللہ کی، کیسی بڑائی ہے. تو میں اس کو تم سوچا کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو، کثرت سے ذکر کرو، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی، کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ کو بہت یاد کرنے کا حکم ہے. اور فرمایا کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی تعداد بھی نہیں ہے، کوئی کیفیت بھی مقرر نہیں ہے کہ وضو صحیح ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، بیٹھ کے ہی پڑھنا، ایسا ہی پڑھنا، سب کچھ نہیں ہے. اللہ کے ذکر کے لیے کوئی قید نہیں ہے، حتیٰ کہ وضو کی بھی قید نہیں ہے، حتیٰ کہ غسل کی بھی قید نہیں ہے. آدمی اگر غسل کا ضرورت مند ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے پابندی نہیں ہے اس کو، پھر بھی وہ پابندی ذکر کر سکتا ہے. اور اللہ نے زبان ایسی عطا فرمائی ذکر کے واسطے کہ جس کے اندر تکان نہیں ہے، تھکتی نہیں. تو اللہ پاک نے بنایا اس کو ایسا تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے. اس لیے فرمایا کہ بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، جب تم لیٹے ہوئے ہو تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. اور زبان سے تو اللہ کو یاد کرو، اور دل سے بھی یاد کرو، اور دل سے سوچا بھی کرو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی اس پیدائش میں فکر سے دماغ سے کام لینا، اور یہ سوچنا کہ اللہ پاک نے اس کو بیکار نہیں پیدا فرمایا ہے، اس کی پوری گویا ایک تعلیم فرمائی گئی ہے کہ ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو، ان دونوں پروازوں کے ذریعے سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اس کو حاصل ہوتی ہے. سورہ نساء ہے، سورہ نساء وہی ہے جو شادی کے وقت پڑھی جاتی ہیں آیتیں. جن کی شادی ہوگی ان کو تو یاد ہوں گا ہی ہوں گا، مگر یہ ہے کہ اس میں عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ وہ جو مرد اور عورت کا سسٹم ہے، میل اور فیمیل کا، اور شادیوں کا جو نظام ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم ہی نے قائم کیا ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے جو اولادوں کا بنی نوع آدم کا جو سلسلہ اللہ پاک چلاتے ہیں اس کو بتایا کہ وہ ہم نے ہی قائم کیا ہوا ہے، آپس میں تعلقات اچھے رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اور پھر آپس میں لڑکا اور لڑکی دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو، چھوٹے بڑے نہیں ہیں کوئی، سب برابر ہیں اس معاملے میں، لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہوتے ہیں، یعنی کہ لڑکے والے بڑی حیثیت کے ہوتے ہیں، لڑکے والے چھوٹی حیثیت کے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، ہاں کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی تابع ہے، کوئی متبوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مقتدا بنایا ہے، کسی کو مقتدی بنایا ہے، تو اس معاملے میں دنیاوی انتظام کے اعتبار سے عورت جو ہے وہ تابع ہے اور مرد جو ہے وہ متبوع ہے، عورت کو بات سننی ہے مرد کی، ڈومینیشن جو ہوگا اسلام میں وہ مرد کا ہے۔ ایک بات سن لیجئے، ہمارے پاس گزشتہ سال جو ہے، گزشتہ سال یا اسے بھی پیوستہ سال، علامہ خالد محمود آئے تھے جو وہاں پہ رہتے ہیں، انگلینڈ کے اندر ہیں، ماشاء اللہ شریعہ بورڈ میں ان کا بیان بھی ہوا تھا، بڑے پروفیسر ہیں، بڑے علماء میں شمار کیا جاتا ہے، وہ ایک بات وہ کچھ باتیں کر رہے تھے، وہ اس میں انہوں نے ایک بات جو کہی مجھے یاد آئی اسی زمن میں سے میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو اسلامک کلچر ہے اور مغربی کلچر ہے، کلچر ہمارا الگ ہے یاد رکھ لو، ہم مغربی کلچر میں اپنے آپ کو نہیں ملا سکتے، اگر ہم نے یہ غلطی کی تو آپ نے اپنے نسلوں کے غیر مسلم ہونے کے لیے دستخط کر دی۔ یہ بہت بڑا لفظ میں بول رہا ہوں لیکن بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، اگر آپ نے کلچر میں اپنے آپ کو ملا دیا غیروں کے ساتھ، آپ کا کلچر الگ نہیں رہا، کلچر آپ نے ملا دیا تو سمجھو آپ نے دین کو ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ غلطی عربوں نے بہت زیادہ کی اس میں آ کے مغربی ملکوں کے اندر، اور اس میں کیا نام اس کا ساؤتھ امریکہ وغیرہ کے لیے جو ہے نا، جمائکا ہے، برازیل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پناما ہے، ادھر ادھر بڑی تعداد کے اندر عرب آئے 70 سال پہلے، ادھر بھی آئے اپنے اس ملک کے اندر بھی آئے۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اصل اسلام جو ہے نا وہ عقیدے کا نام ہے، اصل اسلام جو ہے وہ نماز، عمل کے اعتبار سے نماز پڑھنا ہے پابندی سے، اور عقیدہ آدمی کا توحید کا ہونا چاہیے، اور بقیہ کلچر ولچر یہ چیزوں کے اندر اسلام میں بہت نرمی ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں، طور تاریخ میں، تمدن میں، ان سب چیزوں میں اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت وہاں جا کے دیکھیں گے تو 80% مرتد ہو چکے ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، رپورٹ لے کر آتی ہیں، وہ جن کو قرآن خوبی آتا، حدیث خوبی آتی، اسلام خوبی آتا، نماز خوبی آتی، روزہ خوبی آتا، ایک حدیث پڑھے تو 10 حدیثیں سنانے والے، ایک آیت سنائے تو 10 آیتیں سنانے والے، بھائی عربوں کے پاس تو ان کی مادری زبان ہے، عرب اس وجہ سے ان کو قرآن حدیث کی باتیں بہت یاد ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دین بچا لیں گے، ہمارے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اسی ابھی غم اس میں زام کے اندر ہے، ان کا دین جا بھی چکا ہے ان کے ہاتھوں سے، اب کچھ بھی نہیں باقی رہا ان کے پاس الا ماشاء اللہ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ، ویسے یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے عرب ایسے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں اور ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ ان میں بڑے لوگوں کی ہے، بڑے بڑے علماء پائے جاتے ہیں، لیکن ادھر کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ تر کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ گڑبڑ ہو چکی ہے، ہوا یہ کہ کلچر میں جو ہے نا ان لوگوں نے اپنے آپ کو ملا دیا غیروں کے ساتھ میں، اور یہ اصول ساری کتابوں میں جو عام طور پر ہوتی ہیں اس سلسلے کی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اپنا کلچر چھوڑ دیا تو مذہب ان کا چھوٹ جائے گا، وہ اپنے طور پر مسلمان اپنے کو بولتے رہیں گے لیکن ان کی آنے والی نسل وہ مسلمان نہیں رہے گی۔ اس میں مجھے یہ بات یاد آئی کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ کلچر کی الف کہاں سے ہے، کلچر کا الف با کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ کلچر کا الف جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے کہ ڈومینیشن گھریلو زندگی میں کس کا ہے۔ مغربی کلچر کی خصوصیت ہے عورت کا ڈومینیشن، اور اسلامی کلچر کی خصوصیت ہے مرد کا ڈومینیشن۔ جس گھر میں عورت ڈومینیٹ کرے گی وہاں چلے گیا دین اس گھر کا، یعنی شروعات ہو چکی ہے مغربی کلچر کی، اب وہاں سب چیزیں آئیں گی دھیرے دھیرے، بےہودگی آئے گی، بدتمیزی آئے گی، تکلفات آئیں گے، تصنع آئے گا، شو پٹ اپ آئے گا، ریاکاری آئے گی، مغربی کلچر کے اندر جو یہی چیزیں ہوتی ہیں اصل، اور بے مروتی آئے گی، خود غرضی آئے گی، نظر انداز کرنا آئے گا، یہ سب چیزیں آئیں گی، دھیرے 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 ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہے تو برابر مرد اور عورت دنیا کے اعتبار سے، مگر مرد کو برتری ہے اور عورت کو وہ اس کے مقابلے میں تابع بن کے رہنا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، قرآن شریف پڑھنے کا جو ثواب مرد کو ہے وہی عورت کو ہے، نماز پڑھنے کا جو ثواب مرد کو ہے وہی عورت کو ہے، صدقہ کرنے کا جو ثواب مرد کو ہے وہی عورت کو ہے، سبحان اللہ پڑھنے کا جو ثواب مرد کو ہے وہی عورت کو ہے، آخرت کے اعتبار سے، بلکہ جو آگے بڑھنا چاہے بڑھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی عورتیں بہت سے مردوں سے بہت آگے نکل گئی دین کے معاملے میں، بڑی اولیاء اللہ میں سے ہوئی، صاحب ولیہ ہوئی، صاحب کرامت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں کیا، مردوں میں سے شاید ہی ہے جس کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہو۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہیں، حدیثہ علیہ السلام کی امی، اتنی بڑی ولیہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر موسم کا پھل ان کو دیتا تھا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ صاحب اولیاء، صاحب ایسی بڑی ولایت والی ہوئی، اور قیامت تک ایمان والوں کے واسطے ان کو نمونہ بتایا گیا ہے کہ دو عورتیں تمہارے لیے نمونہ ہیں، ایک فرعون کی بیوی اور ایک مریم۔ یہ قرآن پاک میں آگے آئے گا جب پڑھیں گے مولانا، تو اس میں تو اس کے اندر یہ ہے کہ نمونہ ہی ہے سارے انسانوں کے واسطے، کیسے اللہ سے ڈرنے والے اور کیسے تقوی والے، کیسے اللہ سے محبت رکھنے والے، فرما برداری کرنے والے تھے وہ۔ تو اس لیے یہ ایک بات، یہ جو سورہ نساء ہے، سورہ نساء کے شروع میں یہ مضمون ہے شادی بیاہ سے متعلق، گھریلو لائف سے متعلق، اس میں برابری کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس برابری کی تھوڑی سی تفصیلات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ان میں سے ایک مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مال جو ہے نا، اس کی بہت حفاظت کرو۔ اللہ ہماری جان سے، ہماری جان کے بارے میں ہم پر بہت مہربان ہے، اور ہمارے مال کے بارے میں بھی بہت مہربان ہے۔ اللہ ہی نے دی ہے یہ امانت، جان بھی اور مال بھی۔ وہ یہ چاہتے ہیں، جیسے باپ اپنے بیٹے کو مال دے، سامان دے، گاڑی دلائے، کچھ کرے، تو باپ محبت میں ہی اس کو دلایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نصیحت بھی کرتا، دیکھے اس کو ایسا چلا، اس کو ویسا چلا، ایسا پارک کر، ویسا پارک کر، دیکھ بھال کر، یہ کر، وہ کر، تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ چاہتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسی کے کام آئے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایسے حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں مال دیا ہے، حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں جان دی ہے، تو جو جان اور مال ہمارے پاس ہے، اس کے اندر آدمی کو بہت احتیاط سکھائی گئی، سلیقہ سکھایا گیا۔ اللہ کی طرف سے جتنے احکامات آئیں گے نا، وہ جان اور مال کو سیو کرنے کے لیے ہی ہیں، اس میں برکت لانے کے لیے ہی ہیں، اس میں عافیت لانے کے لیے ہی ہیں۔ اس میں سے ایک مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اولاد ایسی ہے کہ وہ بیوقوف ہے اور مال کو صحیح استعمال نہیں کرے گی، تو اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ اس کو اس کا مال ابھی حوالے نہ کریں، کیونکہ وہ تو ادھر ادھر اڑا دے گا، ضائع کر دے گا۔ مال، حلال مال آسانی سے نہیں ملتا، ہر وقت نہیں ملتا۔ لوگ سمجھتے ہیں مال آ رہا تو اب آتے ہی رہیں گا۔ شاید امام غزالی نے فرمایا کہ مال آ رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ آتا ہی رہے گا، یہ اچانک رک جانے والی چیز ہے۔ یہ جب آیا ہوا ہے، اسی وقت اس پہ کنٹرول کرو، اس کو احتیاط سے خرچ کرو، ڈھنگ سے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں بھی لگاؤ، تھوڑا سا پس انداز بھی کرو۔ اسلام میں مال کو پس انداز کرنا، پس انداز کہتے ہیں اٹھا کر رکھنا احتیاط کے ساتھ، تاکہ ہمارے فیوچر میں کام آ سکے، یہ بہت اہم ترین تعلیمات میں سے ہے۔ اڑا دینا، گلچھرے اڑا دینا، اور مقروض ہونا تو اسلام میں بالکل پسند نہیں ہے۔ یہاں کے کلچر میں جو ایک خاص بات ہے، وہ بھی ہے کہ وہ قرضے کے اوپر جینے پہ ترغیب دی جاتی ہے، قرض والی زندگی، چونکہ قرض والی زندگی میں آدمی بند جاتا ہے دوسرے کے ساتھ، غلام بن جاتا ہے دوسرے کا، اس کی پوری سروسز، اس کی پوری صلاحیتیں دوسرے کو سرو کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ قرض والی لائف کی لاجک یہ ہے اصل میں، وہ جو سود والی لائف ہے، قرض والی جو زندگی ہوتی ہے، اس کی اسٹریٹجی یہ ہے اصل میں کہ انسانوں کی زندگیوں کو خرید لیا جائے، بائے کر لیا جائے، محبوس کر لیا جائے، مقید بنا، آزاد بولتے ہوئے ان کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ قرض والی زندگی کا اصول ہے، اسلامی اصول میں سے یہ ہے کہ قرض والی زندگی نہیں رہنا، اپنے آپ کو قرض سے الگ رکھو۔ اور یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ مال کو احتیاط سے رکھو، تھوڑا سا بچا کے رکھنا، سیو کرنا تھوڑا سا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے سے نصیحت کرنے شروع کر دی، اور ہر زمانے میں نصیحت کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ نہیں، تم اپنا مال تھوڑا سا بچایا بھی کرو، تاکہ تم کو تسلی رہے، جمعیت خاطر رہے، اطمینان بھی رہا کرے۔ تو اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی گئی یہاں پر کہ جو بیوقوف، اگر کسی کے بچے بیوقوف ہیں، مال کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، تو ان کے وارثین کو چاہیے کہ وہ ان کو مال ان کے حوالے نہ کریں جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں اور سمجھدار نہ ہو، تھوڑے تجربے کار نہ ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں تجربے کار ہونے اور بڑے ہونے کا مطلب 25 سال ہے، کہ جب بچہ 25 سال کا ہو تب اس کے مال حوالے کیا جائے گا، 15 سال کا ہوتے بالغ ہوتے یتیم کو اس کا مال حوالے نہیں کیا جائے گا، اگر سوجھ بوجھ اور کاروبار سنبھالنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے بھی سنا دیا کہ ہم کو اندازہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مال میں بھی کتنے شفیق ہیں ہمارے ساتھ، اور ہماری جان میں بھی، اور کیسی پاکیزہ پیاری تعلیمات انتظامی اعتبار سے بھی جگہ جگہ اللہ پاک نے اس سلسلے میں بیان فرمائی ہیں۔ پھر انہیریٹن کے مسائل ہیں، وراثت کے جو مسائل ہیں، کہ کسی آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مال کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور یہ دیکھنے کے اعتبار سے قرآن پاک میں ایک ہی رکو میں زیادہ اس کا مضمون ہے، یہاں پہ چوتھے پارے کے اندر، لیکن یہ ایک مستقل علم ہو گیا, اس کو اسلام کی زبان میں علم الفرائض کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ تعلم الفرائض وعلموها الناس, علم فرائض کو سیکھو بھی اور لوگوں کو سکھاؤ بھی. اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات میں سب سے پہلے ختم ہونے والا جو علم ہے وہ علم الفرائض ہے. میراث کا علم سب سے پہلے اٹھنے والا ہے, اس لیے فرمایا کہ اس کو تم سیکھا کرو, اور اس کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے. تو یہ مستقل فن ہے کہ رشتہ داروں میں کون وارث ہوتا ہے, کون نہیں ہوتا, کون کب ہوتا ہے, کون کتنے کا ہوتا ہے. اور اسی لیے ہر ایک کی وراثت الگ ہوتی ہے. ہم میں سے کسی آدمی کا بھی انتقال ہوگا, ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کا, تو سب کا مسئلہ ایک نہیں آئے گا, کیونکہ بہنیں بھائی الگ الگ ہوتے ہیں, کوئی ہوتا ہے زندہ کوئی نہیں ہوتا, کسی کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے, کسی کے ایک ہوتے ہیں کسی کی اولاد ہوتی نہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں بہن بھائی بھی ایک نہیں ہوتے, الگ الگ ہے اس کا سیٹ اپ پورا. اسی وجہ سے کیا ہے, وراثت کا مسئلہ آپ کو پوچھ کے ہی لکھ کے ہی پوچھنا پڑتا ہے. زبانی طور پر کبھی بھی وراثت کا مسئلہ بیان نہیں کیا جاتا, اصول بیان کر دیے گئے ہیں. یہاں پر یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو شوہر وارث ہوتا ہے, شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی وارث ہوتی ہے, لیکن اس کا حصہ مقرر ہے کہ بیوی کتنے کی ہوگی اور وارث, اور شوہر کتنے کا وارث ہوگا. اس کے ساتھ اگر ماں باپ ہیں تو وہ وارث ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اگر اس کی اولاد ہے وہ وارث ہوتی ہے. اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کا حصہ اتنا بنتا ہے, اولاد نہیں ہونے کی صورت میں اتنا ہے, اور اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کا اتنا ہے, اولاد نہیں ہونے کی صورت میں اتنا ہے. ان اصولوں کو اصولی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے, اور تفصیلات جو ہیں اس کی وہ احادیث مبارکہ میں ہیں. ایک مضمون بول کے دعا کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب بھی آدمی غلطی کرتا ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ جہالت سے باز آئے اور توبہ کر لے. جو آدمی اپنی غلطی کے اوپر اصرار کرتا رہے گا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوگا تو پھر اس کی غلطی معاف نہیں کی جائے گی. انتقال ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کر لینے کی اور نیک صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وارحم امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وفرج الكرب عن امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, واصلح احوال امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين, والحمد لله.